بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله عليه، في عظيم كتاب شرح كدرس جاري ہے، اور آج کے درس میں ایک نئے باب کا آغاز کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں، باب ما جاء في الرياء، ریاکار کے متعلق شیخ صاحب نے باب باندھا ہے. آج کے درس میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ ریاکاری کیا ہوتی ہے، ریاکاری کتنی قسمیں ہیں، ریاکاری کی کتنی صورتیں ہیں، اور ریاکاری کے کتنی خطرناک عمل ہے. ریاکاری کی تعریف، ریاکار کیا ہوتی ہے، کوئی جانتا ہے؟ مہو ریا عربی میں بتاؤ، اردو جو بھی آپ کو آئے. أن يرى الناس عملا مخالفا،
أن يرى الناس عملا غير مطابق للقلب،
غير مطابق للقلب. يعني بھئی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ایسا عمل کیا جائے جو دل میں، جس کے دل سے مخالفت ہو، یا جو کرنا کچھ چاہتا ہے دل میں کچھ اور ہو. کوئی اور الفاظوں میں، آسان الفاظوں میں،
دکھاوے کے لیے،
دکھاوے کے لیے کوئی چیز کی جائے، کوئی چیز کی جائے،
اللہ
عبادت وغیرہ کی جائے، دکھاوے کے لیے کوئی عبادت کی جائے. بارک اللہ فیک.
یا اس کے اندر یہ کہ عبادت تو کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے اس کے اندر استقرار زیادہ دکھایا جائے، یا تھوڑا خوشو خضوع زیادہ دکھایا جائے.
اچھا، ریا کی تعریف لکھ لیں. آسان تعریف جو ہے، هو فعل الخير، فعل الخير لإرادة الغير. چار لفظ ہیں، فعل الخير لإرادة الغير، لإرادة الغير. کوئی خیر کا عمل کیا جائے غیر کے ارادے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے. خیر عمل، اس خیر عمل میں نیت میں کسی اور کو شامل کر دینا. اچھا، عمل خیر ہے، اس کا مطلب ہوا عبادت ہے، اور خیر تو ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شرک نہیں ہے، شرک شر ہے، خیر نہیں ہے، یاد رکھیں. یعنی عبادت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو خیر ہے، لیکن جب ارادہ غیر کے لیے ہو گیا تو اب اس کی صورت تبدیل ہو گئی. شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے ریاکاری، یا جیسے اس حکم سے معلوم ہوگا. تو تعریف کیا ہے؟ هو فعل الخير لإرادة الغير. اس کی قسمیں دو ہیں، الرياء والسمعة. نمبر ایک الرياء، نمبر دو سمعة. رياء رؤیا سے لیا گیا ہے، رؤیا کہتے ہیں دیکھنے کو. تو دکھاوے کے لیے کوئی خیر کا عمل کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی خیر کا عمل کیا جائے، اسے کہتے ہیں رياء. اور لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی خیر کا عمل کیا جائے، اسے کہتے ہیں سمعہ. سمعہ، سین میم عین تا مربوطہ، سمعہ. اور سمعہ جو ہے لفظ سمع سے لیا گیا، سنانے کے لیے. اس کی دلیل کو جانتا ہے کہ یا تو دکھاوے کے لیے ہوتی ہے ریاکاری، یا سنانے کے لیے ہوتی ہے. لفظ ریاکاری استعمال ہوتی ہے کیونکہ وہی زیادہ تر استعمال ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلے قیامت کے دن جن کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا تین لوگ ہیں. نمبر ایک، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، پڑھنے اور پڑھانے والا. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید پڑھنے والا جہنم کا ایندھن بنتا ہے. سب سے پہلے ابھی ظالم فاسق بدکار قاتل سب کھڑے ہیں حساب کے انتظار میں, اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا, قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والا جو اس دنیا کے بہترین انسان سمجھا جاتا تھا دنیا میں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه, تم میں سے سب سے زیادہ وہ انسان ہے, وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے. اور اس کا کیا حال ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے, اور سب سے پہلے جہنم میں اسے جہنم کی آگ کس سے سلگائی جائے گی؟ قارئ القرآن. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا اور پڑھایا صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ قاری ہے, اس کی آواز اچھی ہے, لوگ اس کو تعریف کریں, اور لوگوں نے اس کو تعریف کی, اس کا مقصد دنیا میں ہی پورا ہو گیا, اب اس کو کیا چاہیے آخرت میں؟ یہ کتنی خطرناک بات ہے. خذوہ الى النار, لے گئے جہنم کی طرف. دوسرا, وہ سخی صدقات و خیرات دینے والا جس نے زندگی ساری اپنا مال سے اپنے مال سے غریبوں کی مدد کی, صلہ رحمی کی, رشتے کو جوڑے رکھا, حقوق کی ادائیگی صرف نہیں بلکہ اس سے زیادہ صدقات اور خیرات ہی سب سے آگے تھا, لیکن اس نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے, اور لوگوں نے کہا, اس کا مقصد زندگی میں پورا ہو گیا کہ نہیں, اب اس کو آخرت میں کیا چاہیے؟ جہنم کا ایندھن بنے گا یہ شخص. اور تیسرا, وہ شخص جس نے زندگی میں جہاد کیا, اپنی گردن کٹوا لی, یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں, اللہ کے لیے جہاد کر رہا ہوں, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اسے قربان کر دیا, لیکن کس لیے؟ نیت کیا تھی؟ تاکہ لوگ کہیں یہ شخص بہادر ہے, میں بہادر ہوں. لوگوں نے کہا, اس کا مقصد دنیا میں ہی پورا ہو گیا, اب تمہیں آخرت میں کیا چاہیے؟ لے جاؤ جہنم میں. تو جہنم کی آگ کا ایندھن کی ابتدا کس چیز سے ہوگی؟ ان تین لوگوں سے ہوگی. تو اس میں دو قسم کے لوگ ہیں, کسی نے کچھ دکھایا ہے, کسی نے سنایا ہے. تو ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سنانے والے سے ہوئی, اور دکھاوے اور پھر دکھانے والے. حکم کیا ہے؟ پہلے صورتیں بیان کریں تو حکم بھی پتا چل جائے گا. تین صورتیں ہیں ریاکاری کی, تین. نمبر ایک, کہ اس کا عمل ابتدان ہی غیر اللہ کے لیے ہو, عمل عبادت ابتدان ہی غیر اللہ کے لیے ہو. یہ منافقین کا حال ہے جنہوں نے اسلام قبول زبان سے کیا اور دل میں ان کی نیت یہ تھی کہ ہم کیوں اسلام قبول کر رہے ہیں؟ تاکہ لوگ کہیں کہ مسلمان ہیں, ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں, ان کے پکڑ سے محفوظ ہو جائیں, اور ان میں فتنہ پیدا کر دیں, ان میں تفرقہ پیدا کر دیں, جیسا کہ منافقین کا کام رہا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں. ان کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. زبان سے کلمہ پڑھ لیا, نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا؟ نماز پڑھتا تھا, روزہ رکھتا تھا, زکات دیتا تھا, حج کرتا تھا, لیکن کس لیے؟ کس لیے؟ لوگوں کے لیے. ابتداءً اللہ تعالیٰ کی اس نے کوئی عبادت نہیں کی. یہ نفاق اکبر ہے, یہ کفر اکبر ہے. اس حکم کیا ہے؟ نفاق اکبر, کفر اکبر, دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. لیکن منافق, کیونکہ نفاق چھپی ہوئی چیز ہے, دل کا عمل ہے, ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کے خاموش اختیار کریں گے اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دوسری قسم, دوسری صورت ریاکاری کی, کہ کوئی شخص عمل تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے, عمل تو اللہ تعالیٰ کے ابتداء, لیکن اس کا ارادہ ہے نماز پڑھنے سے پہلے مثال کے طور پہ کہ لوگ کہیں کہ یہ اچھا نمازی ہے. نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے لیے. اور اس کی نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے؟ لوگ کہیں کہ یہ نمازی اچھا نمازی ہے. یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے. رحمک اللہ. تیسری صورت کہ عمل کی ابتداء تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے اور اس کا ارادہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. نماز پڑھنا شروع کی، نماز کے دوران دوسری رکعت میں اسے محسوس ہو کہ کوئی شخص اسے ساتھ والا دیکھ رہا ہے، تو اس نے اپنی نماز کو تھوڑا سا بہتر کر دیا، رکوع تھوڑا لمبا کر دیا، سجدہ تھوڑا لمبا کر دیا، اپنے کمر کو سیدھا کر لیا. اس عمل میں جتنی اس کی نیت اچھی تھی اتنا اس کو اجر ملے گا، جتنی اس نے ریاکاری کی اتنا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، لیکن پوری عبادت ضائع نہیں ہوگی. درس متعلق جو سوال ہے اگر آخر میں رکھے تو بہتر ہے، کیا خیال؟ آپ نوٹ کر لیں، بھول جائیں گے آپ، نوٹ کر لیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ابھی آئے گی آگے، حدیث میں ہے. ایک آیت اور ایک حدیث، ایک آیت اور دو حدیثیں ہیں. انشاءاللہ آج کے درس میں اس میں مکمل کروں گا انشاءاللہ. یہ تھی ریاکاری کی صورتیں. عمل کی کتنی صورتیں ہیں؟ عمل کی، عمل کی دو صورتیں ہیں. ایک خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ریاکاری کے بغیر، اور دوسرا وہ عمل جس میں ریاکاری شامل ہوتی ہے. اور دوسرے ان کی تین صورتیں ہیں. یہ پہلی صورت ہے مومنین کی، وہ جب کوئی عمل کر صرف خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اس لیے عمل صالح کی کیا شرطیں ہیں؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الاخلاص للہ تعالی. اور اخلاص میں دو چیزیں ہیں، اخلاص کی ضد دو چیزیں ہیں. نمبر ایک شرک اکبر، نمبر دو شرک اصغر. شرک اکبر کیا ہے؟ کہ کوئی بھی عمل ابتداء غیر اللہ کے کیا جائے. صدقات و خیرات دینے ہیں غوث کے نام پہ، پیر کے نام پہ. قربانی کرنی ہے پیر کے مزار پر، پیر کے نام پر. نظر و نیاز منتیں ماننی ہیں بزرگ کے نام پر، مزار کے اوپر جا کر. طواف کرنا ہے قبر پر. یہ سارا کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. اور یہ اعمال سارے اخلاص کے منافی ہیں. اور دوسری ضد اخلاص کی کیا ہے؟ ریاکاری، جو شرک اصغر ہے. کہ اس نے عمل تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے لیکن اخلاص میں ملاوٹ کر دی ہے، تو اس کا یہ عمل بھی اسی وجہ سے کم پڑ گیا اور اتنی کم ہی ہوئی کہ وہ شرک اصغر ہو گیا. اور ریاکاری جو ہے، جیسے آگے بیان کروں گا، شرک اصغر ہے. اصغر مطلب یہ نہیں کہ چھوٹا سا ہے، ننّا منّا سا، ہرگز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنۃ المسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس لیے چھوٹا سن سن کے بعد میں کہتے ہیں چھوٹا ہے. چھوٹا بڑے کے سامنے چھوٹے، اکبر کے سامنے اصغر ہے، ورنہ اس کے لیے تو شرک کا نام ہی کافی ہے. شرک کا خطرہ کیا ہے؟ ابھی میں نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے تمہارے لیے. سبق رنگ عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک. اس کی پھر مثال دی ان یقوم الرجل فیصلی ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَنْ يَرَى، بس وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنا دیتا ہے دیکھنے والے کے لیے، مِن نَظْرِ رَجُل، جب وہ دیکھتے کہ کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے. احمد نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. اخوف ما اخاف علیکم عندي اخوف الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي. الشرك الخفي کیا ہے؟ الرياء، چھپا ہوا شرک. اور خطرہ، یہ تھوڑا خطرہ ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے ایندھن ریاکار بنے گا، جنوں کا ایندھن. اور معاشرے کے وہ لوگ جو سب سے اچھے سمجھے جاتے تھے، سمجھے جاتے تھے دنیا میں، حقیقتاً اچھے نہیں تھے. اس لیے جب کوئی بات کہنا ظاہراً اور حقیقتاً، تو سمجھے ظاہراً جو ہمیں نظر آتا ہے، حقیقتاً وہ جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو انہوں نے اندر چھپایا ہوا ہے. اور اگر وہ ظاہر کبھی زبان پہ آ جائے تو ہم بھی اس کو کہتے کہ یہ بندہ ایسا ہی ہے. اور اگر اس کو ظاہر نہ ہو کسی بھی ذریعے سے تو ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے. جیسا فرماتے ہیں باب ما جاء فی الریاء وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الکہف کی آخری آیت میں، قل، ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انما، صرف اور صرف، انا، میں، بشر، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح. میں ایک ایک لفظ کیسے ترجمہ کروں گا، ایک ایک لفظ میں ایک ایک پیغام ہے. قل، ان کو کہہ دیجئے، انما، صرف اور صرف حصر کے لیے، انا، میں، کوئی اور نہیں، میں، بشر، بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح، یوحا الیہ، میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، انما، بے شک، الہکم، تمہارا الہ، تمہارا معبود، الہ واحد، صرف ایک ہی ہے، فمن کان، بس جو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو یہ امید رکھتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، فلیعمل، بس اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے، کوئی بھی عمل کرے، فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ اچھے عمل کرے، اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی دوسری ذات کو شریک نہ ٹھہرائے. اتنے عظیم الفاظ ہیں اس عظیم آیت کے، ہر جمعے میں مسنون ہے، سنت ہے کہ آپ سورۃ کہف کی تلاوت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے ایسا نور پیدا کرتا ہے جو اگلے ہفتے تک اس کے چہرے پر چمکتا رہتا ہے. یعنی اس شخص کا کردار اتنا اچھا ہو جائے گا، اس کی زبان پر نور ہوگا، جب وہ بات کرے گا تو اچھی بات کرے گا، اس کی آنکھوں میں نور ہوگا، جب وہ دیکھے گا تو اچھی طرف دیکھے گا، اس کے کان میں نور ہوگا، جب وہ سنے گا تو اچھا سنے گا، اس کے ہاتھوں میں نور ہوگا، جب وہ کچھ پکڑے گا تو اچھا پکڑے گا، ظلم نہیں کرے گا، اور اس نور کا اثر پاؤں پر بھی ہوگا، جب وہ چلے گا تو اچھی جگہ کی طرف ہی چلے گا. ارے زندگی بدل جاتی ہے سورۃ کہف پڑھنے سے جمعے کے دن. کتنی دیر لگتی ہے؟ 20 منٹ لگتے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے، ہم میں سے کتنے جو پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، اگر کوئی پڑھ چکا ہے تو اچھی بات ہے، جسے نہیں پڑھی تو ابھی وقت ہے، یعنی ابھی نہ پڑھنا شروع کریں، درس کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی اس عظیم سورت کے خاتمہ ایک عظیم آیت سے کیا ہے، اور بہت سارے لوگ سورت کہف جمعے کے دن پڑھتے ہیں لیکن ان عظیم پیغامات سے غافل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ کس چیز سے بنے ہیں؟ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اللہ تعالیٰ کی نور میں سے نور ہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اور انسان جماعت کا یہ عقیدہ ہے، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نور نہیں. نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہے، نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہے، نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں ہے جو لے کے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن مجید نور ہے کہ نہیں؟ نور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے تعلیمات نور ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بشر ہے. دلیل کیا ہے بھی؟ بشر تو کہہ رہے ہیں آپ، دلیل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ یہ آیت کریمہ ہے، منہ توڑ جواب ہے ہر اس شخص کا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں. منہ توڑ جواب ہے واقعی. آئیے دیکھتے ہیں. اب سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، نور ہے یا بشر ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ کہف کی آخری آیت میں، آیت نمبر 110 میں، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. یہاں تک رک جائیں. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی ان کو کہہ دیجئے. جواب کون دے رہا ہے؟ دے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نا. جب معاملہ کس کے متعلق ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ہے نا، تو بھی جواب بھی آپ کی زبانی ہونا چاہیے. انصاف ہے کہ نہیں؟ انصاف ہے. میرے بھی قرآن مجید کے الفاظ عقل کو حیران کر دیتے ہیں، عاجز کر دیتے ہیں، معجزے ہیں، ایک ایک لفظ میں معجزہ ہے. اگر یہ آیت اس طریقے سے ہوتی، انما انا بشر مثلکم، صحیح تھا غلط تھا؟ صحیح تھا. لیکن قل انما انا بشر مثلکم دل کو ہلا دینے والے الفاظ ہیں. آپ کہہ دیجئے ان کو، جو کچھ شک ہے کہ آپ بشر نہیں ہیں. قل انما، عربی زبان میں انما کا مطلب ہے صرف اور صرف، اس کے سوا کچھ نہیں. صیغۃ الحصر ہے. جو عربی زبان جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، جو عربی زبان سے غافل ہیں، عجمی جو بعد میں فطرے لے کے آئے، بدعتیں لے کے آئے، ان کو کہاں سمجھ آنا تھا؟ اگرچہ ان کے پاس پی ایچ ڈی ہے عربی زبان میں، یاد رکھیں عربی گرامر میں ان کے پاس پی ایچ ڈی ہے. بعض لوگ شیخ الاسلام کے لقب سے نوازے گئے ہیں، شیخ الاسلام. اس شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اللہ تعالیٰ کے نور میں سے. ان للہ و الیہ راجعون. یہ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے جس کا شیخ ایسا ہے جو یہ نہیں سمجھ سکتا عربی زبان میں انما کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر اپنی مارتے ہیں وہ. اب شیخ الاسلام کو لقب کیوں دیا گیا؟ بولنے کے لیے تیز ہیں، شیر ہے بولنے کے لیے. اب بٹھا دے، چھ چھ گھنٹے بات کرتے رہیں گے، ادھر کی ادھر کی مارتے رہیں گے. بس اپنی بات کو سچا ثابت کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. آپ یہ کہہ دیں گے یہ سورج ہے، وہ اپنی باتوں سے تمہیں ثابت کر کے دے گا کہ یہ چاند ہے. تمہیں اٹھنے نہیں دے گا اپنے مجلس سے جب تک تم کہو گے نہیں بھائی مجھے چھوڑ دو، یہ چاند ہی ہے، یہ سورج نہیں ہے، میں اندھا ہوں، یہ واقعی چاند ہے. نہیں چھوڑے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ واضح فن فرما رہا، قل، ان کو کہہ دیجیے انما. تمہارے ذہن میں جب انما ہے نا، سمجھ لے کہ اور چیز نہیں ہے. حسب مطلب یہ ہے، اگر کوئی اور چیز ہے تو اس کو استثناء کی دلیل ہونی چاہیے. یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، جب حسر ہو جاتا ہے تو حقیقت اس حسر پہ ہی، اسی محدود چیز پہ ہی عمل کرنا ہوتا ہے. الے کہ کوئی دوسرا استثناء آ جائے، اب اس حسر کو اس استثناء کے ساتھ بھی ملایا جاتا ہے. انما انا پھر یا دھیانی دے رہے ہیں یہ تمہارا ذہن کیوں ہونا چاہے, بات میں خود کر رہا ہوں, اپنے متعلق کر رہا ہوں, انا میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ انا کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ انا جب آپ سے خود فرما رہے ہیں تاکہ کہیں بھاگ دیکھیں, تاکہ کوئی انسان کی سوچ بھی نہ بھاگے, کہیں ادھر تک جائے نہیں, انا میں اپنے متعلق بات کر رہا ہوں, ذرا کان کھول کے سننا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انا بشر بشر ہوں. ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں بشر, لیکن نوری بشر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا, جواب کیا ہے, مثلکم, تمہاری طرح. کیا تم نوری بشر ہو؟ کیا آپ نوری بشر ہیں؟ آپ نوری بشر ہیں, میں نوری بشر ہوں. مثلوں کا مطلب کیا عربی زبان میں, مثل کیسے کہتے ہیں؟ مثل ہو بہو, بارک اللہ فیک, مثل جیسے آپ ہیں ویسا میں ہی ہوں. مٹی سے آپ پیدا ہوئے, مٹی سے میں پیدا ہوں. نطفے سے آپ پیدا ہوئے, نطفے سے میں پیدا ہوا. ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے آپ نے گزارے ہیں, 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر میں نے بھی گزارے ہیں. آپ کی ولادت ہوئی, میری بھی ولادت ہوئی. آپ نے ماں کا دودھ پیا, میں نے بھی ماں کا دودھ پیا. آپ اس دنیا میں کھاتے پیتے رہے, میں بھی کھاتا پیتا رہا. آپ کو تکلیفیں ہوئی, مجھے بھی تکلیفیں ہوئی. آپ کو موت آئی, مجھے بھی موت آئی. بشر مثلکم, یعنی مجھے بھی موت آئے گی, جیسے آپ سن اللہ تعالیٰ بعد میں فرمایا ہے, انک میتون و انہم میتون. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. ہاں بشر تو ہیں, ہماری طرح بشر ہیں, ہماری طرح بشر ہیں, ہر طرف سے ہماری طرح بشر ہیں. نہیں, ہر طرف سے نہیں. کس طرف سے نہیں ہے؟ آگے ہے نا جواب, آگے جواب ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یوحا الیہ, بشر تو ہوں میں تمہاری طرح ہوں, لیکن ایک چیز میں تمہاری طرح نہیں ہوں. یوحا الیہ, مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں کی جاتی. فرق ہوا کہ نہ ہوا؟ فرق کہاں پر ہے؟ وحی کے نزول میں فرق ہے. یوحا الیہ, یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے. ہاں, اس نور کو ہم بھی مانتے ہیں, ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وحی نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. ہاں, اس نور کو ہم بھی مانتے ہیں. یوحا الیہ نور ہے, وحی نور ہے, قرآن مجید نور ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام نور ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زندگی نور ہے. انما, آگے بھی ہے, الہکم الہ واحد, جیسے میں بشر ہوں, مجھ پہ وحی نازل ہوتی ہے, بشر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں, اور آپ عام لوگوں سے امتیاز مجھے وحی کی وجہ سے ہوا ہے, تو تمہارا معبود بھی صرف ایک ہی معبود ہے, یہ بھی مان لو. دیکھیں, توحید کی دعوت اپنی جگہ پر ہے. جب محمد رسول اللہ ہے تو اس سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا دماغ کہیں اور نہ جائے. تم جس کو معبود سمجھتے وہ ایک ہی ذات ہے. جب تم نے یہ جان لیا کہ میں بشر ہوں, تم یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. اب جانتے ہیں یہ جواب کس کے لیے تھا؟ ابو جہل کے لیے تھا, ابو لہب کے لیے تھا. ان لوگوں کو شک تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا نہیں ہے. ان لوگوں کو شک تھا کہ عبادت میں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کسی کو شریک ٹھہرا دیں تو وہ عبادت صحیح ہوگی غلط ہوگی. پھر شک یقین میں تبدیل ہو گیا. کیا یقین ہوا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے, اور عبادت میں ان کو یقین ہوا کہ حبل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شرک نہیں ہے, مار کھا گئے اور اس لیے مسلمان نہ ہوئے, کفر پر مرے. یہ پیغام صرف اس زمان ان کے لیے تھا, اور آج زمانے میں ہر مسلمان کے لیے ہے, تا قیامت ہر اس انسان کے لیے ہے جو قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے, چاہے کافر یا مومن, سب کے لیے. اچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سمجھ لیا؟ سمجھ لیا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص اپنے رب، اپنے رب، یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے. اب بات کس کی ہو گئی؟ جو توحید ربوبیت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا، مجھ کو کچھ حاجت روا ہے، اگر تم اس رب سے ملاقات کے امیدوار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو پھر آپ کے جو عمل ہے وہ صالح ہونا چاہیے. تم نماز پڑھتے ہو، ابو جہل نماز پڑھتا تھا، ابو لہب نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتے تھے اور زکات، خیرات، صدقات دیتے تھے، حج بھی کرتے تھے، یہ عمل ہے، لیکن ان کے عمل صالح نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے امیدوار ہو جس کو تم نے رب سمجھا ہوا ہے، تو پھر اس کی یہ بات مانو، یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، عمل کرو لیکن عمل صالح کرو، عام عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح کیسے کرے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے عمل میں اللہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو بھی. احدا، لا یشرک، لا کیا ہے؟ نافیہ ہے. احدا، احدا کیا ہے؟ نکرہ ہے. نکرہ فی سیاق نفی تفید العموم، عربی زبان سمجھنے والے جانتے ہیں، اگر ایک جملے میں نفی آ جائے، لا یا ما یا لم یا لن، کوئی بھی نفی ہو، اور اسی جملے میں آپ کو نکرہ مل جائے، کوئی اسم نکرہ ہے، نکرہ کی کیا پہچان ہے؟ اوپر تنوین ہوگا، دو پیش، دو زبر یا دو زیر. اس جملے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عموم، یعنی سارے کے سارے جو ایسے ہیں جن کے متعلق بات ہو رہی ہے، ان میں سے کوئی مستثنا نہیں ہے الا کہ کوئی استثنا کی دلیل آ جائے. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اللہ تعالیٰ عبادت کسی بھی ذات کو شریک نہ ٹھہرے، کسی بھی ذات کو. ذرا اور آیت کے تناسب دیکھا ہے، آغاز کس چیز سے ہوا؟ حصر سے، اور حصر تخصیص کے لیے ہوتا ہے، اور انتہا کس چیز پہ ہوا؟ عموم سے ہوا. تناسب دیکھیں، لیکن جن کی عقلیں ماری گئی ہیں، جن کے دل پر شرک و بدعات کی کالک چھا گئی ہے، انہوں نے ان چیزوں سے تدبر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سوائے ہٹ درمی کے، سوائے ضلالت گمراہی کے کیا ملتا ہے؟ ظلمات بعضها فوق بعض، اس اندھیروں میں زندگی گزارتے ہیں. میرے بھائی، یہ جو الفاظ ہیں ان کو شک و شبہ باقی رہتا ہے. کہیں سے کوئی، کسی کو یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے؟ نہیں، نور بات کی بات ہے، بشر نہیں ہے. کبھی کسی کے ذہن میں یہ آیت، اللہ کا یہ فرمان سن کے یہ شک بھی ہو سکتا ہے؟ شک، یقین، عقیدہ دور کی بات ہے. بھئی کیسے مسلمان ہو تم؟ قرآن مجید بھی پڑھتے ہو، علم بھی حاصل کرتے ہو، مدارس میں بھی بھرتی ہوتے ہو، وہاں پر 6-6 سال بھی گزارتے ہو، قرآن کی تفسیر بھی پڑھتے ہو، علماء کے قدم پر بیٹھ کے علم بھی حاصل کرتے ہو، تمہیں یہ بھی پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، معنی کیا ہے اس آیت کریمہ کا، اس لفظ کا معنی کیا ہے، ان دو الفاظوں کا، انما انا بشر مثلکم، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ کون سا علم حاصل کیا ہے؟ کہیں بات وہی تو نہیں ہے تاکہ لوگ کہیں عالم ہے اور قاری ہے؟ یاد رکھیں، بات خطرناک ہے. تاکہ لوگ کہیں شیخ الاسلام ہے، بات بہت بڑی خطرناک ہے. ورنہ بات یہاں پہ بالکل واضح ہے. لمبی بات میں نے کر دی، بات ریاکاری کی ہو رہی، کہاں میں بات کو لے گیا؟ اس میں کوئی دلیل کا ہے ریاکاری کی؟ شاہد کیا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے. تو اخلاص کی دلیل کہاں پہ ملتی ہے؟ اس آیت میں. اور اخلاص کے منافع کیا ہے؟ میں نے کہا ہے دونوں شرک، اکبر بھی اصغر بھی ہے. تو اس میں ریاکاری شامل ہے کہ نہیں؟ ریاکاری شامل ہے، یہ اس کی دلیل ہے. اس عظیم آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، نور نہیں ہے. نمبر دو، کلمہ شہادت کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے. کہتے ہیں شہادت کے دو حصے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد محمد عبدہ ورسولہ. نمبر تین، توحید کی قسموں میں سے دو قسم کا بیان یہاں پہ موجود ہے. کون سی ہے؟ توحید الوہیہ اور توحید ربوبیہ. الوہیہ کہاں پر ہے؟ الہ الہکم الہ واحد. اور ربوبیہ یرجو لقاء ربہ. نمبر چار، عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر پانچ، شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا. شرک کا معنی ہرگز بتوں کی عبادت نہیں ہے، یاد رکھیں. شرک کا معنی صرف بتوں کی عبادت نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا غلط عقیدہ ہے. شرک کا معنی ہے غیر اللہ کی عبادت کرنا، اگرچہ معبود کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو، نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، پتھر ہو، درخت ہو، درند ہو، پرند ہو، معبود کوئی بھی ذات ہو، تو اس کی عبادت کرنے والا مشرک ٹھہراتا ہے. نمبر چھ، صیغۃ الحصر کی اہمیت کو جاننا. نمبر سات، صیغۃ العموم کی اہمیت کو جاننا. جیسا فرماتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا، اور سید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعا بیان کرتے ہیں. مرفوعا کا کیا مطلب ہے؟ مرفوعا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہاں پر یہ تو نہیں کہا صحابی نے قال صلی اللہ علیہ وسلم یا سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مرفوع کا مطلب ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں برابر ہیں. اچھا، اس کے ضد میں دوسرا کون سا لفظ ہوتا ہے مرفوع کے؟ موقوف. موقوف یعنی صحابی کا قول ہے، موقوف علی الصحابی. اور تیسرا کون سا ہے؟ مقطوع. مقطوع علی غیر الصحابی، یعنی کوئی تابعی ہے یا اس سے پہلے کوئی بھی شخص ہے، کوئی عالم کا قول ہے. میں کہتا ہوں کہ شیخ بن باز نے فرمایا مقطوع ہے شیخ بن باز پر، یا امام ثوری نے فرمایا امام ثوری پہ مقطوع ہے، یہ ان کا قول ہے. اور صحابی کا قول ہے ہم کہیں گے موقوف، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہم کہیں گے مرفوع. تو اس اعتبار سے خبر تین قسم کی ہے، مرفوع ہے سب سے اونچی، موقوف ہے صحابی پہ، مقطوع ہے صحابی کے علاوہ کسی اور پہ. مرفوعا، انا اغنى الشركاء عن الشرك، مرفوعا بھی دوسری چیز بھی ہے. یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں کیا ہوتا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے. جب مرفوعا کہہ دیا تو مختصر بات ہو گئی، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الفاظ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے. مرفوعا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر یہ کہاں پہ ہے؟ یہ حدیث قدسی ہے، مرفوع میں شامل ہو گئے. آپ وسلم کا فرمان اب جو بھی آئے گا وہی حدیث بن گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں. من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه، جو شخص اپنے عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے تو میں اس سے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے، اسے مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2985. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں، اور حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود کچھ فرماتے ہیں قرآن مجید کے علاوہ. حدیث قدسی اور قرآن مجید میں کیا فرق ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرح نماز نہیں کی جاتی، حدیث قدسی کی طرح نماز میں نہیں کی جاتی. ایک یہ فرق ہے. دوسرا فرق کو جانتا ہے، بعض علماء نے یہ یوں کہا ہے کہ حدیث قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معنی لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حدیث عام جو ہے لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی لفظ اور معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اور حدیث قدسی کیا ہے کہ معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں، قرآن مجید کے علاوہ نہیں. جو پہلی تعریف ہے وہ زیادہ بہتر متعین ہے کہ حدیث قدسی جو ہے وہ اگرچہ دونوں درست ہیں لیکن دونوں میں سے جو زیادہ صحیح بہتر ہے وہ یہ ہے کہ حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کے کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے بیان کیا ہے. قرآن مجید پھر کیا ہے؟ وہ بھی تو یہی ہے کہ نہیں؟ لیکن فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، حدیث قدسی کی تلاوت نماز میں نہیں کی جاتی. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اور صفت الغنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غنا غنی کہتے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں. ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ غنی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہم سیدھے ہو جائے، راہ راست پہ آ جائے، سلام مستقیم پر چلنے والے بن جائیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری صحت اچھی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ والے بن جائیں. ہم حج کرتے ہیں تو ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. صرف ہم قربانی دیتے ہیں، گوشت تو خود کھا لیتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ تقویٰ ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہا ولکن ینال التقویٰ منکم. گوشت ہم خود کھاتے ہیں، خون زمین پر بہہ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ملتا ہے؟ آپ کا ایمان، آپ کا تقویٰ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں، نہ ہماری عباد کا محتاج ہے. لیکن عباد کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ غنی ہے، عظیم ہے، تو عبادت میں ہم شرک نہ کریں، کسی قسم کا شرک بھی، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اور چھوٹا بڑے کی ضد میں چھوٹا، ورنہ وہ بھی اکبر الکبائر، سب سے بدترین گناہ ہے گناہوں میں سے. تو جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا، کوئی بھی عمل کیا جسے وہ اچھا سمجھتا ہے، نماز، روزہ، ہر جگہ کوئی بھی ہو، لیکن حقیقت اچھا نہ رہا شرک کی وجہ سے، تو جس نے بھی میرے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا اپنے اس عمل میں، نماز میرے لیے بھی پڑھی اور ساتھ کسی اور کے لیے بھی پڑھی، میں نے اسے اس کے شرک کے حوالے کر دیا ہے، چھوڑ دیا اس کو، یعنی اس کی عبادت میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اس عظیم حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا صفت الغنا کا ثبوت، اللہ تعالیٰ غنی ہے، کما یلیق بجلال سبحانہ وتعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص ہو اللہ تعالیٰ کے لیے. نمبر تین، جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے وہ عمل باطل ہو جاتا ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے صفت الکلام القول کا ثبوت، اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماتے ہیں. قول یہ کہاں سے لیا؟ حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. نمبر پانچ، ریاکاری کا خطرہ ہر عمل میں ہوتا ہے، تو اسے بچنا چاہیے میرے بھائیوں. ریاکاری کا خطرہ عمل سے میں ہوتا ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے. خطرہ موجود ہے تو خطرے سے بچنا چاہیے کہ نہیں؟ جب بیماری کوئی پھیلتی تو آپ بچاؤ کرتے کہ نہیں کرتے؟ اب بیماری کا انتظار کرتے ہیں، بیماری آئے گی تب میں اسے علاج کروں گا، یا بچاؤ پہلے کرتے ہیں؟ بچاؤ پہلے کرتے ہیں. الوقایہ خیر من العلاج. تو عمل شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کرنے، اخلاص کو سمجھے اخلاص کیا ہوتا ہے، تب شرک آپ قریب بھی نہیں آئے گا. جب ہم عبادت صرف کریں گے، عمل کریں گے کوئی بھی، تو تب شرک بھی آئے گا اور ریاکاری بھی آئے گی، نعوذ باللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، عن ابی سعید مرفوعا، وسلم ابو سعید رضی عنہ بیان کرتے ہیں، مرفوعا عن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه احمد. اس کی سند صحیح ہے، البانی نے حسن فرمایا ہے، اور مسند احمد میں روایت موجود ہے، صحیح الجامع حدیث نمبر 2604 میں، اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت موجود ہے حدیث نمبر 4204 میں. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ قصہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دریافت کی تم کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فتنہ مسیح الدجال کا ذکر کر رہے ہیں آپس میں، کہ مسیح الدجال آئے گا، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے بچنے کے کیا طریقے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں ہدایت دی ہے. دیکھیں سلف صالحین اولیاءوں کے سردار کا کیا حال ہوتا ہے، جب بیٹھتے ہیں غیبت نہیں کرتے کسی کی، منہ سے برے الفاظ نہیں نکلتے، چغل خور نہیں ہوتی، یا زندگی سارے علم میں گزری، یا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے ہیں، یا اس علم کا آپس میں ڈسکشن، اس علم کی ڈسکشن کرتے ہیں. یا آج ہم نے کیا سیکھا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا فتنہ کیا ہے، ان کے نزدیک سب سے بڑا فتنہ کیا تھا؟ المسیح الدجال. تو اس فتنے کے متعلق بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کو آگاہ کر رہے تھے، ایک دوسرے کو منع کر رہے تھے، روک رہے تھے کسے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اس ہمت کو دیکھا تو فرمایا الا اخبرکم، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں، بما هو اخوف علیکم عندی، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر، کس پر؟ رحمت العالمین، سید المرسلین ڈر رہے ہیں سادات الاولیاء پہ، صحابہ کرام پر ڈرتے ہیں، کس چیز سے ڈرتے ہیں، کیا خوف ہے، اور کس سے زیادہ خوف ہے؟ اخوف علیہ، اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، مسیح الدجال فتنے سے بڑھ کر مجھے خوف ہے تم پر، صحابہ کرام پر. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے، ضرور ہمیں فرمائیے، بھی ہم تو فتنے کی بات کہ ہم تو یہ سمجھیں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ معلم کا ایک طریقہ ہوتا ہے تاکہ شوق پیدا ہو شاگرد کے دل کے اندر، اسے سوال کر کے آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں سوال انداز میں آپ اپنی بات اس کے دل میں آپ بٹھا سکتے ہیں آسانی سے، کہ تم اس کی خبر نہ دوں جو میرے نزدیک تمہارے اوپر زیادہ خطرناک ہے مسیح الدجال کے فتنے سے. بلا یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک. صحابہ شرک تو جانتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن شرک الخفی پہلی دفعہ سن رہے ہیں. یہ شرک الخفی کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کہ صحابہ کرام سوال کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف نہیں کرتے، ایک صورت دکھا دیتے ہیں جو عام صورت ہوتی ہے اس زمانے میں بھی، آج کے زمانے میں بھی، ہر دور میں. کیا صورت ہے؟ یعنی اس زمانے میں بعض لوگ ایسا کرتے تھے، منافقین ایسا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر تھی اس کی، یعنی صحابہ کرام اس سے الحمدللہ اس عمل سے دور تھے، لیکن آپ سب کو خطرہ تھا، اس خطرے کی آگاہی کر رہے ہیں تم ایسا عمل کبھی نہ کرنا. شرک خفی کیا ہے؟ یقوم الرجل، یہ کوئی شخص اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، فیصلی، بس نماز پڑھتا ہے، فیزینو، اپنی نماز خوبصورت بنا دیتا ہے، فیزینو صلاتہ، کیوں خوبصورت بناتا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نہیں، لما یرا من نظر رجل، جو وہ دیکھتا ہے لوگوں کی نگاہیں اس پر پڑ رہی ہیں، اس کی وجہ سے اپنی نماز کو خوبصورت بنا دیتا ہے. اس حدیث میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، اس پوری دنیا میں سب سے بہترین معلم ہیں، سب سے بہترین تعلیم دینے والے ہیں. نمبر دو، اسلوب استجوابی، کہ سوالیہ طریقہ تعلیم کا، سوال کر کے آپ جواب سنیں یا سوال کر خود جواب دیں، یہ بہترین طریقہ ہے تعلیم کا، اور اسلام نے اس طریقے کو اپنایا ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت اور نرمی، صحابہ کرام پر. نمبر چار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم انسان ہیں جس نے صحبت اور دوستی کو نبھایا ہے. نمبر چھ، ریاکاری کا خطرہ بہت سنگین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولیاؤں کے سردار پر بھی ڈرتے ہیں، اولیاؤں کے سردار پر بھی ڈرتے ہیں کہ ان سے شرک نہ ہو جائے، شرک خفی یعنی ریاکاری نہ ہو جائے. نمبر سات، مسیح الدجال کا فتنہ، مسیح الدجال کے فتنے کا ثبوت، اور مسیح الدجال کا فتنہ حق ہے اور یہ قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آیا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، صحیح حدیث میں، کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں. کوئی جانتا ہے کون سی ہیں؟ گن سکتا ہے؟ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، کتنی ہیں؟ چلے جو آپ کو آتی ہیں، 10 ہیں. کون سی؟ پہلی الدخان، دھواں کا نکلنا، الدجال اس حدیث میں آ چکا ہے، الدابہ، دیکھیں ماشاءاللہ بیٹے بڑے اچھی طریقے سے یاد کیے، دال 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 کتنا آسان ہے، دابہ آپ بھی ایسے یاد کریں، طلوع الشمس من مغربها، سورج مغرب سے نکلنا، کیا ثلاثہ خصوف، بارک اللہ فیک، ٹائم بھی ہو گیا، تین خصف. خصف کہتے زمین کو دھس جانے کو کہتے ہیں، زمین دھس جائے گی. خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف في جزيرة العرب، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ پانچ کہاں ہوئے بھائی؟ تین ہے یہ، آپ گنتی نہیں کرتے ٹھیک طریقے سے. ایک خصف ایک ہے، ایک نشانی ہے، تین خصف تین نشانیاں ہیں، ٹوٹل آٹھ ہو گئی، آٹھ ہو گئی، باقی دو ہیں. دو کون سی ہیں؟ یاجوج وماجوج اور ایک نزول عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، بارک اللہ فیک. ایک اور بھی ہے، نو ہو گئی. دسویں کون سی ہے جی؟ بارک اللہ، آگ کا نکلنا، عدن سے یمن کے علاقے سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر تک لے کے جائے گی. کتنی نشانیاں ہوئی؟ 10 نشانیاں، دجال اس میں سے ایک نشانی ہے. انہوں میرے بھائیوں یہ ہونے والا ہے، قیامت بہت قریب ہے اور یہ بہت برے دن ہیں. قیامت یعنی جب سور پھونکا جائے گا، بدترین لوگوں پر پھونکا جائے گا. یہ وقت پہلے آئے گا، ان 10 نشانوں کے بعد پھر چھاٹی ہوگی، پھر دنیا میں مومن رہ جائیں گے، مومن ختم ہو جائیں گے اور صرف بدکار رہ جائیں گے، کافر رہ جائیں گے. پھر قیامت آئے گی، قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالح روح نافع پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلم علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اچھا آپ کا سوال تھا کوئی؟ بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کا آغاز کیا ہوا ہے، نماز میں پڑھ رہا ہے، اس نے محسوس ہو کہ ایک دوسرا شخص اس کے قریب آ کے بیٹھا جس کی نماز درست نہیں ہے، جو نماز میں غلطی کرتا ہے، مثال بھی نہیں دی، کوئی حنفی آ کے بیٹھا ہے، تو کیا اگر اس وقت کہ میں نماز کو کچھ زیادہ بہتر اچھا کر دوں تاکہ وہ شخص سیکھ جائے مجھ سے، تو یہ جائز ہے؟ بھی آپ اپنی نماز شروع سے اچھی پڑھیں، آپ کس نے کہا کہ آپ کسی کو دیکھ کے اچھی کریں؟ تو شروع سے کیوں آپ آپ اپنی نماز اچھی کیوں نہیں کرتے؟ کیا کسی کو تعلیم دینے کے لیے اچھی کریں گے اپنی نماز؟ کیسے پڑھ رہا ہے؟ اچھی کرے گا تو پڑھے گا ایسے، ورنہ ایسے کیسے پڑھ رہا ہے؟ آپ کی نماز میرے بھائی شروع سے اچھی ہونی چاہیے، اگر کسی کو تعلیم دینا چاہتے ہیں تو تعلیم دے رہے کیونکہ کھڑے ہو جاؤ بتائے کیسے پڑھنا ہے. نماز کے علاوہ نماز کے اندر آپ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھیں. اگر آپ نماز کو تھوڑی سی بہتر کر دیتے کسی کو دیکھنے کی وجہ سے تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ ریاکاری آ گئی, شامل ہو گئی ہے, اور اس میں سے وہ حصہ آپ کا نماز میں کم ہو گیا, نماز کا ثواب اس میں کم ہو گیا.
عموماً ایسا ہو جاتا ہے, ایک یہ اور ایک جو ہے جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا.
نہیں جائے گا
کہتے ہیں جس کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہو وہ محبت مسلسل والا جو ہے تو بھی جنت میں نہیں جائے گا. مطلب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقصد ہمارے دماغ میں تکبر تو آ ہی جاتا ہے, اور تکبر ایسا تکبر ہو یا اس سے ملتی ملتی کوئی چیز ہو.
نہیں, ایک ہوتا ہے شیطانی وسوسہ اور ایک ہوتا ہے تکبر. تکبر ایک بری خصلت ہے, بری عادت ہے, انسان کی زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے. جو بعض اوقات انسان سے غلطی ہو توبہ کر لیتے ہو بس ٹھیک توبہ کر لیجیے, بات اس کی ہو رہی ہے. وہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رائے کے دائرے برابر بھی تکبر ہو, جسے زندگی سے تکبر کری ہے اس نے توبہ نہیں کی تکبر سے, ورنہ توبہ سے گناہ معاف نہیں ہو جاتے, توبہ سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے تکبر سے توبہ نہیں کی, اس کے دل میں تکبر باقی رہا ہے. ارے میں وہاں پہ بیٹھے کیوں کھانا کھاؤں, میں یہاں پہ بیٹھے کھانا کھاؤں گا, میں کیوں اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں, میں کیوں یہ کروں. میں یہ جو تکبر باقی رہتا ہے انسان کا اگر زبان سے نہیں کہتا, بعض لوگ اپنے عمل سے تکبر کرتے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں. ریاکاری بہت بڑا خطرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سادات اولیاء کو فرما رہے ہیں کہ بچ کے رہنا, بہت بڑا خطرہ ہے. اگر صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پاک زمانے میں آگاہ کرتے ہیں تو ہمیں من باب اولا آگاہ ہونا چاہیے اور اس خطرے سے بچنا چاہیے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم.